الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال عز وجل كما ورد في سورة نوح عليه الصلاة والسلام انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب اليم قال يا قوم اني لكم نذير مبين ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون وقال عز وجل كما ورد في سورة الاعراف اربع مرات يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره وقال عز وجل كما ورد في سورة الشعراء خمس مرات فاتقوا الله واطيعون وقال جل وعلا كما ورد في سورة الزاريات وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وقال جل وعلا كما ورد في سورة البينة وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فانك خير المتقبلين امين يا رب العالمين معزز حاضرین اور محترم خواتین صرف یاد دلا رہا ہوں کہ آج نہ صرف یہ کہ سن 2000 عیسوی کا آخری دن ہے بلکہ 20ویں صدی کا بھی آخری دن ہے اصل میں کل سے 21ویں صدی شروع ہو رہی ہے یہ ملینیم جو ہے عیسائیوں کا وہ ایک سال پہلے شروع ہو گیا تھا اس کی شاید وجہ پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ جب یہ گریگورین کیلنڈر بنایا جا رہا تھا تو بنانے والے سے غلطی ہو گئی تھی کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی 25 دسمبر کو اور انہوں نے کیلنڈر جو شروع کیا وہ 1 جنوری سے کیا یکم جنوری جو 25 دسمبر کے 6 دن بعد آئی تو گویا کہ سن عیسوی کا پہلا سال جو ہے وہ در حقیقت حضرت مسیح کی پیدائش کے 6-7 دن بعد شروع ہوا اسی لیے یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح کی پیدائش سن 1 قبل مسیح میں ہوئی ہے یہ ایک عجیب تماشا ہے جو ان کے ہاں چل رہا ہے اور ان کے ہاں جو مذہبی تصورات ملینیم کے اعتبار سے اس لیے کہ وہ اب سمجھتے ہیں کہ وہ 1000 سال اب شروع ہو رہا ہے کہ جس میں زمین پر آسمان کی بادشاہت آنے والی ہے Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heavens. تو یہ 2 ملینیمز ختم ہونے کے بعد 3rd ملینیم میں اب ان کے عقیدے کے مطابق وہ پورے کرۂ ارضی پر اللہ کی حاکمیت قائم ہونے والی ہے تو ملینیم جو ہے وہ تو 1 سال پہلے اسے وہ کر چکے ہیں سیلیبریٹ حالانکہ 21ویں صدی جو ہے وہ در حقیقت اب کل سے شروع ہوئی بہرحال آج اس دن کی مناسبت سے اور خاص طور پر جیسا کہ آپ نے اگر اخباری اشتہار آپ کی نگاہ سے گزرا ہو تو رمضان مبارک ابھی ہم نے اس کی برکتوں اور سعادتوں سے اپنے اپنے ظرف کے مطابق جو ہے ہم نے کچھ نہ کچھ حاصل کیا ہے تو اس کے گویا کہ اس پر ایک نگاہ بازگشت کے طور پر میں آج یہ چاہتا ہوں کہ اپنے دینی فکر کا ایک مکمل خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں اس کے اجزاء آپ حضرات کے لیے کوئی نئے نہیں ہے یقیناً آپ جیسے اکثریت ایسے ہی حضرات پر مشتمل ہے عظیم اکثریت جو بہت مرتبہ میری تقاریر میری گفتگویں میرے دروس قرآن میرے خطابات جمعہ میرے خطابات عید یہ سن چکے ہیں لہذا جہاں تک اجزاء کا تعلق ہے علیحدہ علیحدہ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ معلوم اور معروف ہے بلکہ یہ کہ بتکرار و اعادہ سامنے آئے ہیں لیکن آج میں انہیں ایک جامع اور معنی شکل میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں یہ جامع اور معنی جو ہے یہ ہماری منطق کی 2 اصطلاحات ہیں کہ کسی شخص کو اگر ڈیفائن کرنا ہو کسی شے کو تو وہ جو اس کی ڈیفینیشن ہونی چاہیے وہ جامع بھی ہو معنی بھی ہو جامع اس اعتبار سے کہ اس شے کی حقیقت کا کوئی جز اس سے باہر نہ رہ جائے جمع کر لے اس کے تمام پہلوؤں کو جامع ہو جائے اور معنی اس طریقے سے ہو کہ کوئی شے جو ہے اس کے خلاف اس میں داخل نہ ہونے پائے تو یہ گویا کہ جامع اور معنی تعریف وہ کہلاتی ہے کہ جو بالکل کسی شے کو معین کر دے کہ اس کے تمام اجزاء اس میں شامل ہو اور کوئی شے جو اس کے منافی ہو وہ اس میں شامل نہ ہو سکے. تو میری آج یہ کوشش ہے اور اس پر میں اللہ تعالیٰ ہی سے مدد چاہتا ہوں. استعین اللہ واستغفرہ وهو الموفق المستعان. ظاہر بات ہے اسی سے مدد چاہی جا سکتی ہے. تو میری خواہش یہ ہے کہ میں آج اپنے اس دینی سوچ کا اپنے اس فکر کا ایک خلاصہ لیکن جامع و معنی خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں. لیکن اس کے لیے میں نے جو ایک لفظ منتخب کیا ہے جو آیات میں نے پڑھی ہیں ان سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا وہ ہے عبادت رب. اس لیے کہ میرے نزدیک عبادت رب دعوت قرآنی کا اولین عنوان بھی ہے اور جامع ترین عنوان بھی ہے. باقی تمام چیزیں اسی کے ذیل میں آئیں گی, اسی کی شرح میں آئیں گی, اسی کے مراحل میں آئیں گی. جامع ترین اور اولین عنوان جو ہے دعوت قرآنی کا وہ ہے عبادت رب. اسی لیے میں نے دیکھی آج وہ آپ کے سامنے آیات قرآن مجید کی پڑھی ہیں. ویسے تو آپ نے ابھی قرآن مجید سنا ہے اور جو لوگ غور ترجمہ قرآن میں شریک رہے ہیں انہوں نے تو بہت حد تک اسے سمجھا بھی ہے کس قدر تکرار کے ساتھ یہ لفظ قرآن مجید میں آتا ہے. میں نے جو چند کا انتخاب کیا ہے وہ اس حوالے سے کہ سب سے پہلے تو یہ بات ہمارے سامنے آ جائے کہ قرآن کی دعوت کا پہلا نقطہ کیا ہے. قرآن مجید میں آپ کو معلوم ہے کہ سورہ فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ پورے قرآن کے لیے گویا کہ تمہید ہے. اللہ نے ہمیں دعا تلقین فرمائی, اس کی سات آیتیں ہیں جس کو کہا گیا سبع من المثانی والقرآن العظیم, اور اس کی مرکزی آیت کیا ایاک نعبد وایاک نستعین. گویا کہ جو سینٹرل ایکسس ہے اس کا, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, اے اللہ تم ہی سے مدد چاہتے ہیں. اس لیے کہ تیری عبادت کا تقاضا پورا کرنا آسان کام نہیں ہے. ہم نے ارادہ کر لیا ہے, ہم نے تجھے پہچان لیا ہے, ہم نے جان لیا ہے ساری تعریفوں کا سزاوار تو ہی ہے, ہم نے جان لیا ہے تو تمام جہانوں کا پالنہار اور پروردگار ہے, ہم نے جان لیا ہے تو رحمان ہے اور رحیم ہے, ہم نے جان لیا ہے تو جزا و سزا کے دن کا مختار مطلق ہے. لہذا ہم نے فیصلہ کر لیا ہے تیری ہی بندگی کریں گے, تیری ہی عبادت کریں گے. لیکن ہمیں معلوم ہے یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے, لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, تو ہم تجھ ہی سے مدد مانگ رہے ہیں کہ ہمیں اس عبادت کے تقاضے پورے کرنے میں مدد بنا پڑ. تو قرآن مجید کا دیباچہ, خلاصہ, ام القرآن, اساس القرآن, القافیہ, الشافیہ, سورۃ الفاتحہ اور اس کا مرکزی تصور ایاک نعبد ویاک نستعین. آگے چلیے, اب جب جواب آ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم کا, تو سورہ بقرہ میں پہلے دو رکوعوں میں تین قسم کے اشخاص کی صرف شناخت کرا دی گئی ہے. نمبر ایک وہ کہ جنہوں نے قرآن کی ہدایت سے بھرپور استفادہ کیا, جس پر مہر جو لگائی گئی وہ کن الفاظ سے, اولئک علی ہدی من ربہم واولئک هم المفلحون. دوسرے وہ کہ جنہوں نے اپنے دلوں کو اپنے ذہنوں کو ہدایت قرآنی سے بند کر لیا, دروازے بند کر کے تالے لگا دیے, ام علی قلوب اقفالھا, اپنے تعصب سے, اپنی ہٹ دھرمی سے, اپنے تکبر سے, اپنے حسد سے محروم ہو گئے, جس کے بارے میں فرمایا گیا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ. اور تیسرا طبقہ سب سے زیادہ تفصیل سے بحث ہوئی ہے وہاں اسی تیسرے طبقے سے متعلق. پہلے رکوع میں دونوں کا ذکر ہو گیا, دوسرا رکوع پورا کا پورا اس تیسرے طبقے پر ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. انسانوں میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے تو ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر, لیکن حقیقتاً مومن نہیں ہیں. بدقسمتی سے اس زمرے میں ہم بھی آتے ہیں. آج میری گفتگو سے جو بات آپ کے سامنے آئے گی, اگرچہ اس کا بتمام و کمال اطلاق تو منافقین پر تھا یا اس وقت کے علماء یہود پر تھا, لیکن وہ بتمام و کمال ہے. اس سے کم تر درجے جن کو ضعفاء کہا گیا قرآن مجید میں, ان میں سے وہ لوگ وآخرون خلقوا عملا صالحا وآخر سیئا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کوئی نیکیاں بھی کچھ بدیاں بھی جمع کر لیتے ہیں اپنے اندر. تو یہ مختلف شیڈس ہیں اس بیماری کے, فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا, تو اس کے مختلف شیڈس ہیں. اور ہم میں سے عظیم اکثریت آج کسی مرض کے کسی نہ کسی شیڈ کے درجے میں آتی ہے. اس کے بعد شروع ہوتی ہے قرآن مجید کی دعوت, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے نوع انسانی, اے بنی آدم, عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا. میں ابھی لفظ عبادت کو یوں کتوں رکھ رہا ہوں, اس کا ترجمہ نہیں کر رہا. اس لیے کوئی ایک لفظ ہمارے پاس موجود نہیں ہے کہ جو اس کی ترجمانی کا حق ادا کر سکے. عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا, تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا. یہ خاص طور پہ اس لیے کہہ دیا کہ اکثر و بیشتر آپ نے دیکھا ہوگا قرآن مجید میں رسولوں سے ان کی قوموں نے جو بات کہی ہے وہ یہی ہوتی تھی کہ ہم نے تو اپنے آبا و اجداد کو یہی کرتے ہوئے پایا تھا جو ہم کر رہے ہیں. گویا کہ یہ دلیل تھی کہ یہ ہمارے آبا و اجداد کے رسوم و روایات ہیں, ہم کیسے چھوڑ دیں. یہاں اس کی نفی کی گئی ہے کہ جیسے تم مخلوق ہو ایسے ہی تمہارے آبا و اجداد بھی مخلوق تھے, جیسے تم سے غلطی ہو سکتی ہے ان سے بھی ہو سکتی ہے. لہذا ان کی پیروی نہیں کرنی ہے, بلکہ پیروی تو کرنی ہے جو سیدھا راستہ ہو, جو راستہ دکھائے سیدھا, یا جو تم پر منکشف ہو جائے اس کی اختیار کرو. لعلکم تتقون کا ترجمہ عام طور پہ کر دیا جاتا ہے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے, یہ صحیح نہیں ہے. وقا یقی کے معنی عربی زبان میں ہے کسی کو بچانا, جس کو یاد رکھنے کے لیے آسان ترین حوالہ کیا ہے, وقینا عذاب النار, اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچائیو. تو وقا یقی بچانا, اور اتقا یتقی بچنا, تاکہ تم بچ سکو. کس چیز سے بچ سکو؟ اس دنیا کی زندگی میں افراط و تفریط کے دھکوں سے بچ جاؤ گے, صراط مستقیم تمہیں میسر آ جائے گا, اور آخرت میں اللہ کے غضب سے, اللہ کے عذاب سے, اللہ کی سزا سے بچ جاؤ گے, اور اس کی رحمت اور اس کی مغفرت کے امیدوار بچ سکو گے. یہ بچ جانا ہے جو اس کا حاصل ہے کہ اگر تم اللہ کی عبادت کرو. یہ ہے گویا کہ قرآن کی دعوت کا نقطۂ اولین. میں نے اس کو واضح کیا کہ قرآن کی دعوت کا اولین نقطہ یہ ہے. اس کے بعد میں نے دوسری آیت آپ کو سنائی ہے, یہ سورہ نوح کی, اس لیے کہ رسولوں کی تاریخ جو ہے وہ حضرت نوح سے شروع ہوتی ہے. حضرت نوح سے پہلے حضرت آدم بھی تھے, حضرت شیس بھی تھے, حضرت ادریس بھی تھے, لیکن وہ نبی تھے, رسول نہیں تھے. پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہے, آخری رسول محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آخری رسول کی دعوت یہ ہے, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اور پہلے رسول کی کیا تھی؟ یہ سورہ نوح کی ابتدائی تین آیات ہیں, ان ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب الیم. یقیناً ہم نے نوح کو بھیجا تھا اس کی قوم کی جانب کہ دیکھو نوح خبردار کر دو اپنی قوم کو اس سے پہلے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب ٹوٹ پڑے. تو انہوں نے کیا کہا؟ قال یا قوم انی لکم منہ نذیر مبین, میں یقیناً تمہارے لیے نذیر مبین ہوں, تمہیں بالکل واضح طور پر خبردار کرنے آیا ہوں. ان اعبدوا اللہ واتقوه واطیعون, اللہ کی بندگی کرو, اللہ کی عبادت کرو, اللہ کی پرستش کرو, اور اس کا تقوی اختیار کرو, اور میری اطاعت کرو. اول رسول کی دعوت یہی تھی ان اعبدوا اللہ, اور آخری رسول کی دعوت بھی یہی ہے. فرق صرف کیا ہے؟ حضور سے پہلے کے تمام رسولوں کی دعوت صرف اپنی قوم کی طرف, انا ارسلنا نوحا الی قومہ والى عاد اخاهم هودا والى ثمود اخاهم صالحا. تمام رسولوں کی بعثت اپنی اپنی قوموں کی طرف ہوئی ہے, سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, کہ آپ کی بعثت پوری نوع انسانی کے لیے ہوئی ہے. لہذا یہاں یا قومیں نہیں آیا, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. پھر میں نے آپ سے عرض کیا کہ سورہ اعراف اور سورہ شعراء مکی صورتوں میں اس اعتبار سے بہت نمایاں ہیں. سورہ اعراف سب سے بڑی مکی صورت ہے حجم کے اعتبار سے, 24 رکوع ہے. سورہ شعراء سب سے بڑی صورت ہے تعداد آیات کے اعتبار سے, اس کی 227 آیات ہیں, جبکہ سورہ اعراف کی 207 آیات. ان دونوں میں آپ دیکھتے ہیں ایک ایک رسول کے لیے ایک ایک رکوع, ایک ایک رسول نوح کے لیے, ہود کے لیے, صالح کے لیے, اس طرح مختلف چلتے ہیں تذکرے. تو سورہ اعراف میں چار مرتبہ یہ الفاظ آئے ہیں, آیت نمبر 59, آیت نمبر 65, آیت نمبر 73, آیت نمبر 85, 4 مرات. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, نوح کی دعوت بھی یہی تھی, ہود کی بھی یہی تھی, صالح کی بھی یہی تھی, شعیب کی بھی یہی تھی, یہی دعوت تھی. چار مرتبہ قرآن میں, سورہ شعراء میں 5 مرتبہ الفاظ آئے, فتقوا اللہ واطیعون, اللہ کی کا تقویٰ اختیار کرو اور میری اطاعت اختیار. اس سے آگے چل کر تیسرا نقطہ یہ ہے کہ اذرو قرآن انسانوں اور جنوں کی تخلیق کی غایت ہی یہی ہے. یا میں چاہوں گا دو الفاظ علیحدہ سمجھنے, ایک ہے غایت تخلیق, ایک ہے علت تخلیق. ان دونوں میں فرق ہے. علت تخلیق, اللہ نے کیوں پیدا کیا, یہ ایک بہت بڑا فلسفیانہ سوال ہو جائے گا, اور قرآن مجید عام طور پر فلسفیانہ سوالات سے زیادہ کم سے کم یہ کھل کر بحث نہیں کرتا. لیکن ہے کیوں پیدا کیا, کس لیے پیدا کیا, کس وجہ سے پیدا کیا وہ علت تخلیق ہے، کس مقصد سے پیدا کیا یہ غایت تخلیق ہے، اور غایت تخلیق بیان ہوئی ہے سورہ زاریات میں، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے نہیں پیدا کیا ہے جنوں اور انسانوں کو مگر صرف اس لیے کہ میری عبادت کریں۔ اور اس سے آگے پھر میں نے آخری جو آیت ہے وہ سورہ بینہ کی آپ کو سنائی، ایک خاص سبب سے وہ بعد میں واضح ہو جائے گا۔ سورہ بینہ کی آیت نمبر 5، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة۔ یہ دین کا یوں سمجھیے خلاصہ ہے، دین قیم جو آغاز سے اختتام تک ایک ہی رہے گا، دین آدم سے لے کر ایدم تک بلکہ تا قیام قیامت ایک ہی ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم و موسا و عیسیٰ، دین تو سب کا ایک ہے۔ دین القیمہ کیا ہے؟ ذالک الدین القیمہ، اس کا کیا ہے؟ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین له الدین، اور انہیں نہیں حکم دیا گیا تھا مگر اس کا کہ اطاعت کریں، عبادت کریں، بندگی کریں، پرستش کریں صرف اللہ کی، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے، اور قائم کریں نماز اور ادا کریں زکات، وذلک دین القیمہ، اور یہ ہے ہمیشہ کا قائم و دائم دین۔ یہ میں نے چند حوالے قرآن مجید کے اس لیے دے دیے آپ کو کہ یہ میرا نقطہ واضح ہو جائے کہ ایک اصطلاح جو قرآن حکیم کی دعوت کے اعتبار سے اولین اہمیت کی حامل بھی ہے اور جامع ترین عنوان کی حیثیت بھی رکھتی ہے، وہ ہے عبادت رب، اللہ کی عبادت۔ اب دیکھیے یہاں اصل میں جو ہمارے ہاں تصورات کے اندر جو خرابی پیدا ہوئی، کجی پیدا ہوئی، وہ یہ کہ ہم نے عبادت اور عبادات ان دونوں کو گڑبڑ کر دیا۔ نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، زکات عبادت ہے، حج عبادت ہے، لیکن عبادت فی الاصل کوئی اور شے ہے، ہم نے ان کو گڑبڑ کر دیا، اور ہمارا سارا تصور عبادت جو ہے وہ انہی چند مراسم عبودیت تک محدود ہو کر رہ گیا۔ یہ ہمارے دینی فکر کی سب سے بنیادی کجی ہے، سب سے بڑی وہ خشت اول چون حد میں مار کچ تاسریا بھی ربت دیوار کچ، اگر یہ بنیاد کی عید جو ہے ٹیڑھی ہے تو ساری اب تو آسمان تک جو بھی تعبیر ہوگی وہ ٹیڑھی ہوگی۔ یہ ہے اصل میں بنیادی بات کہ ہم نے ان دونوں کو گڈمٹ کر دیا۔ اصل بات کیا ہے؟ عبادت کا مفہوم ہے، یہ لفظ عبد سے بنا ہے، عبد کے معنی غلام، سلیو، اور یہ سلیوری بھی پرانے زمانے کی سلیوری کا تصور کیجیے، آج کی نہیں، جبکہ ایک فرد جو ہوتا تھا غلام، سلیو، بانڈز مین، وہ ایک فرد کا جو مملوک ہوتا تھا، ملکیت ہوتا تھا۔ آقا اور غلام کی جو نسبت تھی آج ہمارے سامنے ہمارے تجربے میں وہ موجود ہے ہی نہیں۔ ہمارے یہاں یہ تو ضرور ہے کہ فلاں قوم حاکم ہے، فلاں غلام ہے، لیکن وہ انفرادی رشتہ غلامی کا اور آقا کا نہیں ہوتا ہوا، وہاں ویسے ویسے تو مجموعی قوم غلام ہو گئی ہے، لیکن افرادی اعتبار سے وہ جو رشتہ تھا آقا اور غلام کا وہ تو موجود اس میں نہیں ہوتا۔ لہٰذا اس تصور کو سمجھ لیجئے کہ عبد ہوتا کیا تھا، غلام کہتے کسے تھے؟ نمبر ایک، آقا مالک ہوتا تھا غلام کا، تو آقا نے اگر اسے کوئی پوٹلی دے دی ہے سونے کے لیے رات کو، یا کوئی چارپائی دے دی ہے، تو وہ اس کا مالک نہیں ہو جاتا تھا، وہ تو خود مملوک کا مالک کیا ہوگا، ہر شے اس کی۔ جیسے کہ حضور نے ایک مرتبہ، ایک صحابی نے، بزرگ صحابی نے اپنے بیٹے کی شکایت کی کہ یہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا ہے، حالانکہ یہ اچھا بھلا اس کے پاس کھانے پینے کو ہے لیکن مجھے تنگی میں رکھتا ہے، تو حضور نے پکڑا اسے غریبان سے، اس نوجوان صحابی کو، اور غریبان اس کا اس کے والد کے ہاتھ میں لے کر کہا، انتا و مالو کا لے ابھی کا، تو خود تیرا مال سب اپنے باپ کے ملکیت ہو تم۔ تو یہ جو انداز ہے کہ ایک غلام جو ہوتا تھا وہ ملکیت ہوتا تھا اپنے آقا کی، تو کسی شے کی اس کی ملکیت ہونے کا تو ضروری نہیں۔ اسی طریقے سے غلام جو ہے اس کا کام تھا جو حکم بھی آقا دے دے، اس میں جان جاتی ہو تو جائے، اسے تو اسے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ جبکہ آج کا ہمارا ریلیشن شپ جو ہے، جو امپلائر امپلائی ریلیشن شپ ہے، وہ بالکل مختلف ہے۔ اگر آپ نے کسی کو رکھا ہے اپنے ہاں خانسامہ کی حیثیت سے، اور آپ اس سے کہا کہ جاؤ ذرا میرا غسل خانہ صاف کراؤ، تو وہ صاف جواب دے سکتا ہے، جناب یہ کام نہیں، میں اس کام کے لیے نہیں رکھا گیا ہوں، آپ نے جس کام کے لیے مجھے امپلائی کیا ہے وہ کام مجھے دیجیے۔ لیکن غلام کا یہ کام نہیں تھا کہ وہ انکار کرے، جو حکم ہے سر تسلیم خم ہے۔ نمبر دو، امپلائر امپلائی ریلیشن شپ میں وقت کا ایک عنصر بھی ہوتا ہے۔ آپ گورنمنٹ کے امپلائی ہیں تو آپ 8 گھنٹے ہیں 7 گھنٹے ہیں، جو بھی جاب ہے ٹائم کا ساتھ کیجیے، اس کے بعد آپ فارغ ہیں۔ آپ کا آفیسر ہے، باس ہے، وہ اس وقت تک تو آپ کا آفیسر اور باس ہے جبکہ آپ دفتر میں ہیں۔ باہر نکل آئے تو اب وہ بھی ایک عام شہری ہے، آپ بھی عام شہری ہیں، اس کا بھی ایک ہی ووٹ ہوگا الیکشن میں، آپ کا بھی ایک ہی، کوئی فرق نہیں۔ آپ انکار بھی کر سکتے ہیں صاحب میرا وقت ختم ہو گیا اب میں مزید کام کرنے کو تیار نہیں. غلام کا کام یہ نہیں تھا, وہ ہم تن ہم وقت ہر وقت جو حکم ملے اور جب ملے. اس تصور کو ذہن میں رکھے, اس سے لفظ عبادت بنا ہے. یعنی یہ کہ قریب ترین اگر لفظ آئے گا کوئی تو غلامی کا لفظ آئے گا, وہ بھی قریب ترین میں کہہ رہا ہوں. حقیقت پوری جو ہے لفظ عبادت کی اس میں ادا نہیں ہوتی, اس کی وضاحت بعد میں ہو جائے گی. قریب ترین اگر آئے گا تو قرآن کے ترجموں میں جہاں بھی عبادت کا لفظ آیا تو غلامی کا لفظ استعمال کیا جائے. اللہ کی غلامی اختیار کرو تو پھر بھی کسی حد تک اس کا مفہوم جو ہے ادا ہوگا. ورنہ عبادت کو جب ہم عبادت ہی رکھ لیتے ہیں تو ذہن میں وہی نماز روزہ حج اور زکات آ جاتے ہیں. اسی لیے میں نے اس قدر شبد و بد کے ساتھ آپ کو سورہ بینہ کی آیت سنائی ہے, وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزکاة. یہ جو حرف واہ ہے درمیان میں حرف عطف کہلاتا ہے, اور نحو جو ہے عربی کی اس کی روح سے عطف جب جوڑتا ہے دو چیزوں کو, میں اور وہ, تو ظاہر بات ہے میں اور ہوں وہ اور ہے, وہ مغایر چیزیں ہوں گی, ایک دوسرے کی غیر ہوگی جن کو جوڑتا ہے حرف عطف. میں اور وہ, تو میں اور ہوں وہ اور ہے, من دیگرم تو دیگری. لیکن یہ کہ اور یہ مغایرت جو ہے لازم ہو جائے گی حرف عطف کے ذریعے سے معطوف علیہ اور معطوف. تو معلوم ہوا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین اور شے ہے, ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ, یہ بالکل دوسری شے ہے, اس میں مغایرت ہے. در حقیقت رشتہ کیا ہے ان کے درمیان, کہ اس عظیم عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ عبادات تجویز کی ہیں, تسہیل کے لیے, آسانی کے لیے. مبادہ تم بھول جاؤ لہذا یاد کر لیا کرو پانچ مرتبہ دن میں, ایاک نعبد و ایاک نستعین. بندگی نے کر دیے دھلے نقوشے, سرکشی نے کر دیے دھلے نقوشے بندگی, آؤ سجدے میں گرے لوہے جبھی تازہ کریں. بہت پیارا شعر ہے حفیظ جالندری کا. نماز جو ہے وہ آپ کے اس عہد کو تازہ کرنے کا نام. اقیم الصلاۃ لذکری, روزہ اس لیے دے دیا ہے تاکہ آپ اپنے حیوانی تقاضوں کے اوپر کچھ کنٹرول حاصل کر سکیں. یہ حیوانی تقاضے آپ سے اللہ کی شریعت کے خلاف کوئی کام نہ کروا دیں. زکات اس لیے دے دی گئی کہ مال کی محبت کا تسلط نہ ہو جائے قلب کے اوپر, اور حج میں ان ساری برکات کو جمع کر دیا گیا. یہ ہے تسہیل العبادہ, جیسے آپ نے بچپن میں لکھا ہوا تسہیل الاملاء. تسہیل الاملاء کیا ہوتا تھا کہ وہ ڈاٹس بنے ہوئے ہیں اس کے اوپر آپ قلم پھیر رہے ہیں, تو اس طرح قلم پھیرنے سے آپ کو لکھنا آ جائے گا. الف الف کے ڈاٹس کے اوپر قلم پھیر دیا بچے نے تو الف لکھنا آ گیا, اسے بے کے ڈاٹس سے اس کے اوپر قلم پھیر. تسہیل الاملاء, املا کو آسان کرنا. اسی طرح یہ تسہیل العبادہ ہے, اس عبادت کو آسان کر دینا کہ جو بہت مشکل ہے, بہت کٹھن ہے, بہت اس کے تقاضے گمبھیر ہیں. ان کی آسانی کے لیے فرمایا کہ تم نماز ادا کرو, زکات ادا کرو, روزہ رکھا کرو, تم حج کیا کرو. اس سے تمہارے اندر اس عبادت کے لیے قوت پیدا ہوگی, طاقت پیدا ہوگی, ہمت پیدا ہوگی, استقامت پیدا ہوگی. اب آئیے یہ عبادت اصل میں ہے کیا. عبادت کو اب اگر ہمیں اپنی تعریف آپ کے سامنے رکھوں, اس کی عبادت جو میں کرتا ہوں, اس کو دو لفظوں کو جمع کریں گے, اطاعت جمع محبت, اور اس کے لیے بہترین اصطلاحات ہیں فارسی کی. بندگی جمع پرستش. پرستار کون ہوتا ہے؟ وطن کا پرستار, وطن پرست, وطن سے محبت رکھنے والا, وطن کی آن پر اپنی جان پیش کر دینے والا. ویسے تو یہ کہ ایکٹروں اور ایکٹریسوں کے پرستار بھی پھرتے ہیں بہت سے. یہ پرستار کون ہوتا ہے؟ پرستش. کسی سے انتہائی محبت ہو جائے تو آپ کہتے ہیں یہ اس کا پرستار ہے. اور بندگی غلامی. غلامی کے لیے جو لفظ ہے فارسی کا وہ بندگی ہے. اسی لیے بہترین تعبیر کی ہے شیخ صادی رحمت اللہ علیہ نے, جو مساجد میں اکثر و بیشتر یہ شعر لکھے ہوئے ہوا کرتے تھے کسی زمانے میں, زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اس لیے کہ وہ میری بندگی کرے. تو ایک ہے بندگی, بندگی کے ساتھ غلامی, لیکن محض غلامی نہیں. اگرچہ یہ نقطہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اچھی طرح نوٹ کر لیں کہ محض اطاعت پر بھی قرآن مجید میں لفظ عبادت کا اطلاق ہوا ہے. اور بڑی پیاری اصل میں اس کی جو مثالیں ہیں, جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون فرعون کی دربار میں پیش ہوئے پہلی مرتبہ, تو فرعون نے بڑے ہی یوں سمجھیے کہ جلالی انداز میں کہا ہے, ان کی یہ جرت, ہماری محکوم قوم بنی اسرائیل کے دو افراد اور اس طرح کھڑا ہو کر ہمارے سامنے مطالبہ کر رہے ہیں. وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ, جبکہ ان دونوں کی قوم جو ہے وہ تو ہماری غلام قوم ہے. اب یہاں لفظ عابدون اگر آیا بنی اسرائیل کے لیے, تو ظاہر بات ہے بنی اسرائیل آل فرعون کی غلام عبادت نہیں کرتے تھے، غلامی تو تھی، محکوم تو تھے، بندگی تو کرنی پڑتی تھی، اطاعت تو لازم تھی، عبادت تو نہیں کرتے تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. وہ موحد قوم تھی، حضرت ابراہیم کی نسل سے تھی، اسحاق کی نسل سے تھی، یعقوب کی نسل سے تھی علیہ الصلوۃ والسلام. تو گویا کہ یہاں صرف اطاعت سے عبادت کا لفظ آیا ہے. تو اس پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ صاحب یہ تو فرعون کا قول ہے، یہ کوئی دلیل نہیں بنتا. نہیں، حضرت موسیٰ نے بھی یہی لفظ استعمال کیا جب اس نے کہا الم نربک فینا بلیدا، اے موسیٰ تو وہی نہیں ہو جو ہمارے ٹکڑوں پر پلے ہو، ہمارے محل میں تمہاری پرورش ہوئی، ہم نے تمہیں پالا جبکہ تم چھوٹے سے تھے اور دریا میں چلتے ہوئے آ گئے تھے ہمارے ہاں. الم نربک فینا بلیدا کا جواب کیا دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے؟ یہ قول موسیٰ ہے جو قرآن نقل کر رہا ہے. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، یہ بہت بڑا احسان تو نے کیا مجھ پر، ایک فرد کو پال لیا جبکہ میری پوری قوم کو اپنا غلام بنا کے رکھا ہوا تھا، وہ تو بھول گیا. اب یہاں پر بھی تعبید، عبدت بنی اسرائیل، تو نے میری پوری قوم کو غلام بنایا. لہذا غلامی اور اطاعت اصل میں محض اس پر بھی لفظ عبادت کا اطلاق قرآن میں ہوا ہے، لیکن جو عبادت اللہ کی مطلوب ہے وہ محض غلامی اور اطاعت نہیں، بلکہ وہ اللہ کی بندگی اور اطاعت اور غلامی اس کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر، اس کے بغیر نہیں. جبری غلامی، جبری محکومی، جبری اطاعت، یہ اس طرح کی عبادت نہیں قرار پائے گی جیسی عبادت کی اللہ کی ہم سے مطلوب ہے، جس کا ہم سے تقاضا کیا جا رہا ہے. اس کے لیے امام ابن تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ اور حافظ ابن قیم ان کے جو اہم ترین شاگردوں میں سے ہیں اور فلسفی ذہن رکھنے والے اور صوفیانہ مزاج رکھنے والے، انہوں نے واقعتاً جو ہے بہترین جو تعبیر کی ہے کہ عبادت و تجمع اسلین، عبادت جو ہے دو چیزوں کو جمع کرنے سے وجود میں آتی ہے، غایت الحب اللہ کی ہر درجے کی محبت، غایت الذل والخضوع اور ہر درجے میں اللہ کے سامنے بچ جانا، اللہ کے سامنے ذلت اختیار کر لینا، فروتنی اختیار کر لینا، تواضع اختیار کر لینا. غایت الحب ما غایت الذل والخضوع، دو چیزیں جمع ہوں گی تو عبادت ہوگی. اور اس میں نوٹ کر لیجئے کہ اس کے لیے بہترین مثال کیا ہے. ایک میرا یہ جسد ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے، ڈھائی من اس کا وزن ہے تقریباً، اور یہی ہے جو نظر آتا ہے، لیکن اس جسد کی اصل حقیقت وہ جان کہہ لیجئے، اس وقت روح کہہ لیجئے، وہ ہے. وہ نکل جائے جس کا کوئی وزن ہی نہیں، جو کا تو رہے گا، وہ ڈھائی من کا ڈھائی من وزن رہے گا لاش کا، لیکن یہ کہ اس کے بعد بہترین کام یہ ہوگا جلد از جلد اسے قبر میں اتار دیا جائے، ورنہ ڈسٹنگریڈ ہو جائے گا، متاثر ہوگا، بدبو آئے گی، آپ اس کے قریب بیٹھ نہیں سکیں گے. تو یہ جسد اور وہ جان یا روح، جو رشتہ ان دو میں ہے وہی رشتہ ہے. یعنی عبادت کا جسد، ویزیبل حصہ جو نظر آتا ہے، جو واضح ہے، وہ ہے اطاعت، لیکن اس کی اصل روح جو ہے، جو اسے عبادت بناتی ہے، وہ ہے اللہ کی انتہائی محبت. یہ دو چیزیں جب جمع ہوتی ہیں تو پھر عبادت رب کا تقاضا پورا ہوتا ہے. کیونکہ میں کہہ رہا ہوں آج میں اپنی دینی فکر کا الزام انڈیکس آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تو یہ ایک نقطہ اور نوٹ کرتے جائیے، اطاعت اور محبت دونوں میں اللہ اور اس کے رسول بریکٹڈ ہے، اطیع اللہ واطیع الرسول بریکٹڈ، بلکہ اللہ کی اطاعت ہے ہی رسول کی اطاعت کے ذریعے. ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. وما ارسل اللہ من رسول الا ليطاع باذن الله، اسی لیے میں نے آپ کو بتایا سورہ شعراء میں اتقوا الله واطيعون، اللہ کا تقوا اختیار کرو، میری اطاعت کرو. حضرت نوح نے بھی کہا ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون، اللہ کی بندگی کرو، عبادت کرو اور اس کا تقوا اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. تو اطاعت میں اللہ اور اس کا رسول بریکٹڈ ہیں، دونوں جمع ہیں. محبت میں بھی اللہ اور اس کا رسول بریکٹڈ ہیں، اللہ کی محبت، رسول کی محبت. سورہ توبہ کی 24ویں آیت بہت مرتبہ کوٹ میں نے کی ہے، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ واللہ لا یهدی القوم الفاسقین. اے نبی ان سے کہہ دیجئے، دیکھو لوگو، اگر تمہیں اپنے باپ اور بیٹے اور بھائی اور رشتے دار اور بیویے یا بیویوں کے لیے شوہر اور یہ جو مال جو تم نے بڑی محنت سے جمع کیے ہیں اور یہ کاروبار جن کا تمہیں اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں کساد بازاری نہ ہو جائے اور یہ جو بلڈنگیں تم نے تعمیر کی ہیں تمہیں بڑی محبوب ہیں، اگر یہ آٹھ چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ، تو جاؤ دفع ہو جاؤ، انتظار کرو، وہاں بیٹھو، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو یہ دونوں بریکٹیں ہیں. البتہ اللہ کی محبت اور اللہ کی اطاعت مل کر عبادت بنتی ہے, رسول کی محبت اور رسول کی اطاعت مل کر عبادت نہیں بنتی. معاذ اللہ, اس کا نام اتباع ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, وہ اتباع ہے. یہ صرف ایک نقطہ مجھے بیان کرنا تھا, اس سے میں اب آگے چل رہا ہوں. اگلا نقطہ یہ ہے کہ یہ جو اطاعت جو اصل جسد ہے, اصل جو ظاہر ہونے والی شے عبادت کی, وہ اطاعت ہے. اس کے بارے میں اہم ترین بات یہ ہے کہ اطاعت نام ہے صرف کلی اطاعت کا, جزوی اطاعت کا نہیں. جزوی اطاعت اللہ کو قبول نہیں, منہ پر دے کر مانتا ہے. اللہ غنی ہے, محتاج نہیں ہے. فقیر تو کہتا ہے بھائی ٹھیک ہے روپیہ ڈال دو تب بھی ٹھیک ہے, چار آنے ڈال دو گے تب بھی ٹھیک ہے, مجھے تو چاہیے. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, جو ڈال دو میری جھولی. غنی کا معاملہ یہ نہیں ہوتا. اور اللہ تو الغنی الحمید, اس کی طرف سے تو بات سیدھی سیدھی یہ ہے, ٹیک اٹ اور لیو اٹ. یہ پیکج ہوگا, لینا ہے تو پورا دین لو اور ورنہ جاؤ دفاؤ. اس کو مثبت طور پر بھی کہا گیا, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اہل ایمان اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ادھورے نہیں, 33% داخلے سے پاس نہیں ہوگے. وہاں ایسے ہو مکمل شخصیت, مکمل نظام زندگی, اجتماعی و انفرادی, سب کے سب اللہ کی اطاعت میں. اور یہ چیز منفی انداز میں جو قرآن میں آئی ہے انتہائی اہم ہے, انتہائی اہم ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85, اگرچہ وہاں تذکرہ جو ہو رہا ہے وہ بنی اسرائیل کا ہے, لیکن یہ جان لیجئے اللہ کا قانون جو ہے وہ فرام پرسن ٹو پرسن یا فرام نیشن ٹو نیشن بدلتا نہیں ہے. اللہ کا قانون اٹل ہے, ایک ہے. ولن تجد لسنت اللہ تحویلا, ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا, کوئی تحویل و تبدیل اس میں ممکن نہیں. وہاں فرمایا گیا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کو رد کرتے ہو, انکار کرتے ہو؟ یہ احکام تو ہم قبول کرتے ہیں, عمل کریں گے. یہ نہیں, مشکل ہے. یہ جزوی اطاعت کیا ہے؟ اس اعتبار سے اہم ترین آیت ہے یہ قرآن کی. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ طرز عمل اختیار کرے گا اس کی کوئی سزا اس کے سوا نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار کر دیے جائیں, اور قیامت کے دن پریپیئر فار دی شوک, اور قیامت کے دن سخت ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں. اشد العذاب, اتنی عربی تو آتی ہے, اشد افعل التفضیل, شدید ترین عذاب میں انہیں جھونکا جائے گا جو اللہ کی اطاعت جزوی کرنا چاہے, گویا کہ کفار سے بدتر. یہی وجہ ہے کہ منافقین کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, منافق جو ہیں آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ کہا گیا ہے لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون, تم کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی اور اس میں بیزاری پیدا کرنے والی ہے یہ بات کہ تم کہو جو کرتے نہیں. ان آیات کو ذہن میں رکھیے. اللہ تعالیٰ کو تو چاہیے تو پوری اطاعت چاہیے, جزوی اطاعت قبول نہیں, مردود ہے, لوٹا دی جاتی ہے, منہ پر دے ماری جاتی ہے. یہ نقطہ اگر پوری طریقے سے آپ کے ذہن نشین ہو جائے تب میری اگلی بات جو ہے اس کا جو منطقی ربط ہے وہ آپ کو سمجھ میں آئے گا. نتھنگ شارٹ آف دیٹ, ٹوٹل اوبیڈینس ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور اسی میں در حقیقت ایک بہت بڑے سوال کا جواب ہمیں ملتا ہے. آج ہم دنیا میں ذلیل و خوار ہیں, کفار کا غلبہ ہے, رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر, اور وقت گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. کیا اللہ کو کفر پسند ہے اور اسلام اور ایمان جو ہے وہ ناپسند ہے؟ ہم دل میں سوچتے ہیں نا کہ ہم کم سے کم اللہ کو مانتے تو ہیں, پھر نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں نا, 20-30-30 لاکھ ہمارے افراد جا کے حج بھی کرتے ہیں, پھر کیا بجے ہے؟ عزت میں تو کوئی شے نہیں ہے, دنیا میں کوئی وقار ہمارا نہیں ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے. کشنوی پرسوں کے بھیا چیز تھی, کسی بھی بین الاقوامی مسئلے میں ہماری تو کوئی رائے پوچھتا بھی نہیں ہے. وہ G7 ہوں گے, G8 ہوں گے, G15 ہوں گے, کوئی مسلمان ملک نہ G7 میں, نہ G15 میں, نہ 3 میں, نہ 13 میں, کہیں بھی نہیں. UNO کے پرماننٹ ممبر جن کے پاس ویٹو ہے, کوئی مسلمان کا گزر بھی نہیں. اب بھی اگر کوئی آئے گا تو بھارت آئے گا, پاکستان تو نہیں آ سکتا, کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیوں ہے آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند, گستاخی فرشتہ تھا ہماری, یہ ہماری جناب میں یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. اگر نہیں آپ نے سوچا کبھی تو میں سمجھتا ہوں موقعیت ہے آپ کی. قابل غور بات ہے ہم کہاں کھڑے ہیں دنیا میں, ہماری حیثیت کیا ہے؟ اب اگر کہیں قیامت ٹوٹتی ہے تو کشمیر میں مسلمانوں پر ٹوٹ رہی ہے, یا اس سے پہلے چچنیا کا تحس نحس کر کے رکھ دیا گیا, کوسوو کا جو معاملہ ہوا ہے, بوسنیا میں جو ہوا ہے, ابھی جو کچھ ہو رہا ہے فلپائنس کے اندر, اور یہ کہ انڈونیشیا میں جو ہوا ہے, نائجیریا میں جو ہوا ہے, ایک صوبہ ان کا جو ہے شریعت اسلامی نافذ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے اور ہزاروں مسلمان وہاں قتل ہو جاتے ہیں عیسائیوں کے ہاتھوں. یہی معاملہ ہو رہا ہے انڈونیشیا کے اندر. تو وجہ کیا ہے؟ اللہ کو کفر سے محبت ہے, اسلام سے دشمنی ہے, یا اللہ عاجز ہے لاچار ہے, مسلمانوں کی مدد تو کرنا چاہتا ہے کر سکتا نہیں, کیا کرے بیچارہ؟ دونوں میں سے کسی بات کا جواب تو آپ ہاں میں نہیں دے سکتے. انہیں دونوں چیزوں کو جمع کیا اقبال نے شعر میں بہت خوبصورتی سے, تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات. اے اللہ تو قادر ہے, اللہ کل شے قدیر ہے, عادل بھی ہے. یہ دنیا میں تو بے انصافی ہو رہی ہے, مزدور کا خون کشید, خون سے وہ شراب کشید کر رہا ہے سرمایہ دار جو شام کو بیٹھ کر پیتا ہے. تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات, لیکن تو قادر بھی ہے عادل بھی ہے, تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات. تو اللہ تو قادر بھی ہے, تو عادل بھی ہے, تو اسلام کو پسند کرتا ہے, کفر کو ناپسند کرتا ہے, پھر بھی کیوں ہے ایسا؟ اس کا جواب اس میں ہے, فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا. جو کوئی بھی مسلمان قوم, مسلمان امت یہ طرز عمل اختیار کرے کہ وہ دین کو جزوی طور پر اختیار کرے, وہ انفرادی ہو یا اجتماعی ہو, اس کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں. وما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا, دنیا کی زندگی میں رسوائی, ذلت, خاری. اور یہ تو بہرحال ہم بھگت رہے ہیں, لیکن وی ہیو ٹو پریپیئر فار دی شاک آف دی ہیئر آفٹر. ابھی جو آنے والا ہے وہ یوم القیامت یردون الی اشد العذاب, قیامت کے دن میں انہیں شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے گا. اگر یہ نقطہ سمجھ میں نہیں آیا آپ کے, تو میری بات, میری دینی فکر جو ہے اس کی اساس ہی آپ کے پلے نہیں پڑی. کیا آپ نے میرے بہت سے دس درس سنے ہوں اور بہت سے تقریبیں سنی ہوں, لیکن یہ میرے فکر کا ایک اساسی نقطہ ہے. اب چلیے اس پس منظر میں جائزہ لیجیے, ہم کہاں کھڑے ہیں, ہماری اطاعت اللہ کی اس وقت کلی ہے یا جزوی ہے؟ اول تو یہ کہ کوئی ایک ملک بھی ہم ایسا نہیں دکھا سکتے. ابھی افغانستان کو ذرا ایک طرف رکھ لیجیے, وہ نہ ابھی سٹیبل ہوا ہے, نہ اس کی حیثیت وہ ہے, نہ پوری دنیا میں اس کا کوئی اس بات سے کوئی مقام ابھی ہے, اس کو الگ دیجیے ایک طرف. باقی پوری دنیا میں کوئی ملک ہم دکھا سکتے ہیں جہاں پہ اسلام کا مکمل نظام ہم نے قائم کیا. سعودی عرب میں نماز, روزہ, حج, عمرے سب کچھ ہے. کیا اللہ کا دین ہے؟ کیا یہ بادشاہت, کیا دولت کے اوپر یہ خاندان کا قبضہ, ارب ارب ڈالر کا ایک ایک محل بنانا, یہ اسلام ہے؟ اگر یہ اسلام ہے تو پھر اسلام کی کوئی ضرورت دنیا کو نہیں ہے, نو انسانی کو کوئی ضرورت نہیں. اس اسلام کو تو نو انسانی موت اور سے پہلے ترک کر چکے, کہیں نہیں. لیکن ابھی آئیے انفرادی معاملہ, یہ تو اب پوری امت کا مسئلہ ہے. ہمارے ہاں بھی, اب میں دو مرحلوں میں بات کروں گا, ہمارے 99.9 ریکرنٹ پرسنٹ, 99.99999 اتنے پرسنٹ آبادی وہ ہے کہ جتنا کچھ شریعت کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے اس پر بھی نہیں کرتی. ہر ایک نے کسی نہ کسی شے کو, حرام شے کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لیا ہے بعذر مجبوری. کیا کریں جی, سود کے بغیر تو کاروبار نہیں ہو سکتا, چھٹی ہوئی سرکاری ملازم رشوت کے بغیر کیسے گزارا ہو سکتا ہے, ختم ہوا معاملہ. کاروبار آدمی کہے گا کہ حساب کتاب صحیح رکھ کر تو ہمیں تو اپنی دکان بند کرنی پڑے گی, معاملہ ختم ہو. ہر ایک میں ایک, باقی نمازیں بھی ہیں, روزے بھی ہیں, عمرے بھی ہیں, حج بھی ہیں, باقی پردہ تو نواز بھی ختم ہو گیا. یہ تو میں کر رہا ہوں بات 99.9 ریکرنٹ پرسنٹ لوگوں کی, بات 0.00001% لوگ وہ ہوں گے, ہو سکتے ہیں, جو جتنے اسلام پر عمل کر سکتے ہو اتنے پر کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, سور نہیں کھا رہے, شراب نہیں پی رہے, ڈائریکٹ انوالومنٹ سود میں نہیں ہے, کہیں سود پر سرمایہ لے کر کاروبار نہیں کیا ہے, سود پر قرض لے کر مکان نہیں بنایا ہے, کہیں پیسہ رکھ کر اس کا سود نہیں کھا رہے ہیں. جتنا عمل ہو سکتا ہے, جتنا ہو سکتا ہے پاسبل, وہ کر رہے ہیں. فرض کیجیے ہوں گے کتنے, یہ 0.00001%. لیکن ان کے حوالے سے بھی ذرا غور کیجئے, شریعت کے وہ احکام کہاں ہیں کہ چور کے ہاتھ کاٹ دو؟ کیا تم اس معاشرے کے ایک رکن نہیں ہو؟ کیا تم اس ریاست کے ایک شہری نہیں ہو؟ کیا یہاں کے اجتماعی نظام کی ذمہ داری تمہارے اوپر نہیں آتی؟ کیا تم اس کے لیے ذمہ دار نہیں ہو؟ کہاں ہے یہ حکم؟ بس سارے کو سارے کا تو فقہ وہ دیا ہوگا تو نص ہے قرآن کی. کہاں ہے سنساری؟ کہاں ہے سو کوڑے اور وہ کوڑے بھی زنا پر برسر عام لگائے جائیں, لوگ دیکھیں اپنی نگاہوں سے. کہاں پورا نظام سود پر ہے. انہیل کر رہا ہوں میں بھی اور آپ بھی, سود تو انہیل کر رہے ہیں. حدیث کے اندر تو صاف آیا ہے کہ ایک وقت آ جائے گا کہ ایک شخص چاہے براہ راست سود کھائے نہ, لیکن غبار اور دھواں اس کا جو ہے وہ ضرور اس کے اندر جائے گا. بڑی پیاری تشبیہات ہیں. اگر فضا میں دھواں ہے تو آپ کیا کریں گے؟ ناک بند کر لیں گے کہ دھواں اندر نہ جانے پائے. سانس تو لینا ہے جینے کے لیے, دھواں اندر جائے گا. اگر غبار ڈسٹ سسپینشن ہو جاتا ہے بعض اوقات گرمیوں میں, اگر ڈسٹ سسپینشن ہے تو کیا آپ ناک بند کر لیں گے کہ میں تو اپنے پھیپڑے میں نہیں ڈسٹ لے کے جانا چاہتا, جینے کے لیے سانس لینا پڑے گا, سانس لے کے تو ڈسٹ جائے گی. یہی دو الفاظ استعمال, دخان اور غبار سود کا, وہ تو لازم بن جائے گا. وہ تو جا رہا ہے, میرے اندر بھی جا رہا ہے. اللہ کا شکر ہے ایک پیسے کا کوئی معاملہ پوری زندگی میں ایک پیسے کا کوئی معاملہ ڈائریکٹ انوالومنٹ سود کا نہیں ہوا ہے, آج تک نہیں ہوا ہے. لیکن یہ غبار تو جا رہا ہے, یہ گندم کے ہر دانے کے ساتھ تو جا رہا ہے, ہر سانس کے ساتھ تو جا رہا ہے. غور کیجئے یہ کن کی بات میں بتا رہا ہوں جو باقی شریعت پر 100% عمل پیرا ہے. انہوں نے فرض کیجئے گھر میں شرعی پردہ بھی نافذ کر دیا. کیا کہنے ہیں, بہت بڑا جہاد ہے. ان کی پوری داڑھی جو ہے شرعی ہے, ان کا لباس شرعی ہے, ہر اعتبار سے سب فیصد زندگی ان کی جو ہے شریعت کے مطابق ہے. لیکن جو حصے اجتماعی نظام کے تابع ہیں اس کے اعتبار سے تو وہ کفر ہی کا حصہ ہے. اس کفر کے نظام میں سانس لے رہے ہیں, اس نظام کے اندر جی رہے ہیں. یہ جو گناہ ہے, یہ ہے وہ صورتحال جو میرے اور آپ کے لیے اب ایک لمحہ فکریہ ہے. میری اور آپ کی اطاعت جان لیجیے, ہماری اطاعت خاص طور پر جو بڑے شوق سے جا کے امریکہ میں آباد ہو گئے. یہاں ہم بہرحال ہمارے یہاں بھی وہ آئلی قوانین نے گڑبڑ کی تھی, لیکن اس کے اوپر زیادہ اب عمل نہیں ہو رہا ہے. ہم اپنے شرعی احکام کے مطابق اپنے آئلی قوانین پر چل سکتے ہیں. ہم سے کہیں بہتر ہیں بھارت والے جنہوں نے کہ اپنے آئلی قوانین میں وہاں کی ہندو اکثریت کو ابھی تک دخل نہیں دینے دیا. میں سلام کرتا ہوں باقی مسلمانوں کو. لیکن جو جا کے امریکہ میں آباد ہوتا ہے اسے تو ظاہر بات ہے کہ وہاں کی فیملی لاس کو قبول کر کے آباد ہو رہا ہے نا. اس کا تو شریعت پر عمل اور کم ہے, بھارتی مسلمان کے مقابلے میں بھی کم ہے. بھارتی مسلمان ابھی تک اپنے آئلی قوانین کے اوپر قائم ہے. وہاں تو ظاہر بات ہے شادی ہوگی, ڈائیورس ہوگی, کچھ اور ہوگا, وراثت ہوگی. آپ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. ایک صاحب نے بڑے دھڑلے سے کہا جب میں نے یہ بات امریکہ میں کہی کہ نہیں یہاں اب ہو رہا ہے کہ ول ہو سکتی ہے, تو ویل کے ذریعے سے ہم اپنے قوال ویل ہوگی. وہ خود خلاف شریعت ہے. ویل جو ہے ون تھرڈ سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتی. اگر آپ نے ویل کر دی ہے تو وہی شریعت کے خلاف ہوگی. شریعت کا عمل پھیلا ہوگا تو ممکن نہیں. بہرحال یہ ہے وہ مسئلہ, گمبھیر مسئلہ ہے. ایک طرف صورت وہ ہے کہ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب. میں نے ابھی اس موضوع پر تقریریں کی امریکہ میں بھی, یہاں بھی اعتکاف میں جو حضرات تھے ان سے خطاب کیا تھا. اس وقت بھی میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ حدیث, مخرج کیا ہے, بڑی مشہور حدیث ہے جو ہم نے بہت عام کی ہے. قرآن مجید کی مدح میں جو حضور کی حدیث آتی ہے حضرت علی سے کہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا انہا ستکون فتنت عن قریب, ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا. تو حضرت علی فرماتے ہیں میں نے پوچھا مل مخرج منہا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول بتائیے اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا. یہ مخرج ہے جو ایگزٹ لکھا ہوا ہوتا ہے آپ کے بڑے بڑے ہالوں میں اور سرخ نشان کے ساتھ ایگزٹ, کہ اگر کوئی آگ لگ جائے کچھ اور ہو جائے بم دماغ ہو جائے یہاں سے بھاگو ایگزٹ کی طرف. تو ایگزٹ کیا ہوگا؟ اور یہ روایت جو ہے ٹھیک ہے جب مجھے ملی, مجھے ایک صاحب نے کینیڈا میں بتایا یہ کہ یہ موجم طبرانی جو ہے موجم کبیر اس میں یہ روایت ایک اور رنگ میں آئی ہے کہ حضرت جبرائیل نے حضور سے پوچھا یا محمد امتک بابت, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سوچا ہے آپ کی امت کا آپ کے بعد کون والی وارث ہوگا؟ امتک بابت. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بل مخرج منہا یا جبرائیل. اب حضور پوچھتے ہیں حضرت جبرائیل سے, اے جبرائیل واقعی سوال تو بہت اہم تم نے کیا ہے, تم ہی بتاؤ کہ اس سے نکلنے کا راستہ کون سا. پھر وہ حدیث آتی ہے, وہ مخرج کیا ہے؟ کتاب اللہ, فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو الصراط المستقيم وهو الفطر الحكيم وهو حبل الله المتين. یہ بڑی طویل حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے. بہرحال میں نے آج یہ اس لیے بتایا مخرج کیا ہے. مخرج نمبر ایک، اس وقت کے حالات میں جتنے اسلام پر عمل کرنا قانوناً ممکن ہے، مشرک تو ہی ہو، مشکل اور ممکن دونوں میں فرق ہے، مشکل اور ناممکن. چور کا ہاتھ کاٹنا میرے لیے ناممکن ہے، میں نہیں کر سکتا. زانی کو سنکار کرنا میرے لیے ناممکن ہے، میرے لیے ممکن نہیں ہے. لیکن شرعی پردہ گھر میں نافذ کر لینا میرے لیے ممکن ہے، مشکل ضرور ہے. کوئی قانون نہیں پاکستان میں آج تک بنا، کوئی مصطفیٰ کمال آج تک یہاں نہیں آیا ہے. اللہ کرے گا نہیں آئے گا، ہرگز نہیں آ سکتا. جو برقع اتروا دے زبردستی، جس نے اتارا خود اتارا ہے، جس نے بے پردگی اختیار کی خود کی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے دین پر عمل کر سکتا ہو پہلے تو وہ اس کے اوپر تو عمل کرے. وہ 0.0001% میں تو آئے، چاہے مشکل ہو، چاہے اس میں بھوک آ جائے، چاہے اس میں تکلیف آ جائے، چاہے بائیکاٹ ہو جائے. آپ شرعی پردہ نافذ کریں گے، سوشل بائیکاٹ ہو جائے گا آپ کا، کچھ بھی ہو جائے، ہر سے بعد آباد. لیکن جس شریعت کے حکم پر عمل کر سکتے ہیں وہ تو کرے پورا. اور نمبر دو، اب اگلی بات ہے اہم تر، نہ صرف یہ کہ اس نظام کو، جو اجتماعی نظام ہے جس کی وجہ سے آپ مکمل شریعت پر عمل نہیں کر سکتے، نہ صرف یہ کہ اسے نہ ذہنن قبول کریں نہ قلبن قبول کریں، ڈونٹ ریکنسائل ود اٹ، ڈونٹ ایکسپٹ اٹ، نہ اس کی چاکری کریں، غلامی کریں، پروموٹ کریں اسے، نہ اس کے تحت پھلنے پھولنے اور پھیلنے کی کوشش کریں. جائیداد زیادہ ہو جائے، کاروبار زیادہ ہو جائے، بلڈنگیں زیادہ ہو جائیں، یہ تین نیگیٹو ایسپیکٹ میں نے بیان کیے ہیں. نہ ذہنن و قلبن تسلیم کرے، گویا کہ رہے اندر پروٹیسٹ، پیسیولی پیسیو ریزسٹنس کم سے کم ہونا، کہ ذہنن تسلیم نہیں کیا، قلبن تسلیم نہیں کیا، اس کی چاکری کرنے کو تیار نہیں. اس میں میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، جس وقت یہ دعوت ہندوستان میں اٹھی ہے مولانا مودودی، سید ابو العلا مودودی کی، تو چونکہ بالکل ابتدائی اس کا دور تھا، لیکن دعوت وہ واقعتاً 100% اسلامی تھی. ان پر بغاوت کا مقدمہ چل سکتا تھا، انگریز کا دور تھا، لیکن انہوں نے کہا تھا فوج کی ملازمت حرام. آپ انگریز کی فوج میں جاتے تو گویا کہ آپ اس کو تقویت دے رہے. ہمارے مسلمان فوجیوں نے ہی جا کر پہلی جنگ عظیم میں جنرل ایلن بی کو قبضہ لے کر دیا تھا یروشلم کا. ہمارے پھر فوجی جہلمی اور یہ راول پنڈی کے علاقوں کے اور بلوچ، جنہوں نے خانہ کعبہ پر گولیاں چلائی تھیں. مولانا مودودی کا فتویٰ یہ تھا، حرام ہے، سرکاری ملازمت بھی حرام ہے، خاص طور پر عدلیہ کی. آپ عدالت کے لیے وکیل کی حیثیت سے پیش ہو رہے ہیں، اس قانون کے تحت مکمل لڑ رہے ہیں جو اللہ کا قانون نہیں ہے، کسی اور کا ہے. اور غضب خدا کا اس عدالت کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں جہاں اللہ کے قانون کی بجائے کسی اور کے قانون پر آپ کو فیصلہ دینا ہے. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، کہاں نہیں یہ آئے تھے. تہجدیں بھی ہیں، نمازیں بھی ہیں، داڑیاں بھی ہیں، تسبیحیں بھی ہیں، اور جج بھی ہیں، انگریز کی عدالت کے جج ہیں. بڑی ہمت اور جرت کا کام تھا مولانا مودودی کا اس وقت یہ بات کہنا. وہ تو یہ کہ انگریز یہاں سے اپنا بستر لپیٹ رہا تھا اور مولانا مودودی کی کوئی حیثیت نہیں تھی عوام کے اندر، لہذا اس نے نظر انداز کیا، ورنہ اس بات کو کوئی برداشت کر سکتا؟ زیادہ سے زیادہ جو انہوں نے دی تھی اجازت کہ پبلک یوٹیلیٹی کے جو محکمے ہیں ان میں، ڈاک کا محکمہ ہے، ریلوے کا محکمہ ہے، یہ محکمے جن سے کہ عوام کے کچھ کام، ان کی سہولتیں جو ہیں وہ وابستہ ہیں، اس کی ملازمت ہو سکتی ہے. باقی یہ وہ محکمے جس حکومت کی گاڑی کو چلانے کے لیے، سمجھے آپ، اس سے بھی آگے وہ جو اس کے اندر گھوڑوں کی طرح جتے ہوئے ہیں، اس بگی کو لے کر آگے دوڑ رہے ہیں، یہ سب کے سب حرام. نظام باطل کے ساتھ یہ رشتہ پھر گنوانا چاہتا ہوں. یہ منفی انداز میں نے کہا، اگر یہ کفارہ ہے اصل میں، سمجھ لیجئے، اگر میں مجبور ہوں ایک ایسے نظام میں رہنے کے لیے کہ جہاں حق کا بول بالا نہیں ہے، پورا نظام حق کے تابع نہیں ہے، اللہ کی اطاعت میں نہیں ہے، میں مجبور ہوں، کیا کروں، کہاں جاؤں؟ امریکہ چلا جاؤں؟ ویزا تو مل جائے گا آسانی سے، وہاں تو یہاں سے زیادہ بڑا کفر ہے، کہاں جاؤں؟ سعودی عرب تو اول تو وہاں بسنے نہیں دیں گے، اور بسنے دیں گے تو وہاں کوئی نام لے لیا میں نے اگر حکومت الہیہ کا، تو میرا وجود کا نشان کہیں نہیں ملے گا، ٹھیک کہاں؟ وہ ہم مجبور ہیں. لہذا اب اس کا کوئی کفارہ ہونا چاہیے. کفارہ کسے کہتے ہیں؟ کفارہ کفر کا اصل مفہوم کیا ہے؟ کسی چیز کو چھپا دینا. ناشکری اسی لیے کسی نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے تو آپ کے دل میں سے احسان مندی کے جذبات کا فوارہ ابلنا چاہیے. آپ نے دبا دیا اس کو, یہ کفر کہلائے گا. کفران نعمت شکر کے مقابلے میں کفر. اور کفارہ کہتے ہیں, کفار کا لفظ قرآن مجید میں آیا ہے, یوجب الکفار, یوجب الزراف, لیکن کفار کا لفظ بھی آیا ہے. کما سل غیثن آجب الکفارہ نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما. آپ بیج کو زمین میں دباتے ہیں, چھپاتے ہیں تو اس سے پودا نکلتا ہے. کفارہ ہے کہ کوئی گناہ ہے جو آپ سے ہو گیا ہے, اس کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے, دھونے کے لیے. اب یہ جو گناہ ہے, نظام باطنی میں زندگی گزارنے پر مجبور ہوں, میری پوری اجتماعی زندگی جو ہے وہ اس نظام سے متعلق ہے اور وہ کفر پر مبنی ہے. میں اپنی انفرادی زندگی کے اندر فرض کیجئے 0.0001% میں بھی آ گیا ہوں کہ میں نے جتنے بھی شرعی احکام پر عمل ممکن تھا میں کر رہا ہوں, تب بھی حال یہ ہے کہ میری پوری اجتماعی زندگی تو تابع ہے کفر کے. تو مل مخرج, مل کفارہ. کفارہ کیا ہے؟ وہ کفارہ میں نے آپ کو بتایا. نمبر ایک منفی بات تو یہ ہے, اسی کو کہا گیا ہے سورہ بقرہ میں آیت الکرسی کے بعد, فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. جو کفر کرے طاغوت کا اور ایمان لائے اللہ پر, وہ ہے کہ جس نے مضبوط کنڈے پر ہاتھ ڈال لیا ہے اپنا. لَن فِصَامَ لَهَا, یہ کنڈا اب جو ہے اپنی جگہ چھوڑنے والا نہیں, مضبوطی سے پکڑے رکھو. وہ کفارہ یہ ہے نمبر ایک, اس نظام کو ذہناً قلباً تسلیم نہ کیا جائے, ریکنسائل نہ کیا جائے. نمبر دو اس کو پروموٹ کرنے کی, اس کی چاکری, اس کی خدمت, اس سے انحراف کیا جائے, انکار کیا جائے. نمبر تین اس کے تحت پھلنے پھولنے اور پھیلنے کی کوشش نہ کی جائے, بلکہ اپنی اور اپنے اہل و عیال کی کم سے کم لازمی بنیادی ضروریات کے لیے جتنا وقت اور جتنی صلاحیت اور جتنی محنت ضرورت ہے اس کو ایک طرف کرتے ہوئے باقی پوری محنت پوری صلاحیت تمام اوقات اس نظام کے خلاف جدوجہد کر کے اور اسے اپروٹ کر کے نظام حق کو قائم کرنے کے لیے انسان جدوجہد کرے گا تو کفارہ ہوتا جائے گا. اندر گند جا رہا ہے میرے لیکن دھل بھی رہا ہے, اللہ کا شکر ہے. میں نے جو سانس لیا تھا اس کے ساتھ جو دست گیا تھا, جو بھی سود گیا تھا, لیکن اس کے ساتھ آکسیجن آئی تھی جو مجھے ملی تھی, اس آکسیجن نے مجھے کچھ توانائی بخشی تھی. اس توانائی کا اکثر حصہ میں نے اس نظام کو ختم کرنے کی جدوجہد کے اندر لگا دیا. میں پاک ہوں, یہ کفارہ ہے. گنتی کر لیجیے پھر, اس نظام میں سانس لینا غلط ہے, حرام ہے, جب تک کہ آپ اپنی تن من دھن کی امکانی کوشش اس نظام کو تلپٹ کر کے نظام حق کو قائم کرنے کی جدوجہد کے لیے صرف نہ کریں. آپ کے لیے جائز ہے منیمم منیمم پاسبل قوت لا یموت, اتنی خوراک اور اتنی سہولتیں جو زندگی کے لیے لازمی ہونا گزیر ہو. دیکھیے اس پازیٹو حصہ بھی میں نے کہا تھا, نیگیٹو اور پازیٹو دو چیزیں آ گئی نا. اس نظام کو ذہناً تسلیم نہ کرے, اس کی چاکری نہ کرے. یہ چاکری نہ کرنے پر دو حدیثیں میں آپ کو سنا دوں. حضور نے فرمایا, من مشا ما فاسق لیقویہ فقد اعان علی حجم الاسلام. جو شخص کسی فاسق کے ساتھ صرف چلتا ہے اسے تقویت پہنچانے کے لیے, اس نے اسلام کی جڑیں کھودنے میں مدد دی ہے. نظام باطل کی سروس ہو رہی ہے اور اس کے حوالے سے ترے چڑھائے جا رہے ہیں, اوپر خطابات لیے جا رہے ہیں, پولیس میں سروس ہو رہی ہے, فوج میں سروس ہو رہی ہے, اس کے ساتھ اسلام کا کیا سوال. اور پازیٹو کیا ہے؟ تن من دھن کا صرف منیمم حصہ رکھا جائے اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے, باقی سارا کا سارا اس نظام کو اپروٹ کر کے اس کی جگہ پر نظام حق نظام دین حق کو قائم کرنے کے لیے صرف کر دیا جائے. بصورت دیگر ایک حدیث سن لیجئے. فرض لیجئے کہ پیسیولی ایک شخص 0.0001% میں آ گیا ہے, یعنی شریعت کے تمام احکام پر عمل پیرا ہے, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکات ہے, حرام شے پینے کی کھانے کی اس کے قریب نہیں جاتا, ڈائریکٹ انوالومنٹ آف سود میں کہیں نہیں ہے, اسی طریقے سے اس کے گھر میں شرعی پردہ بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن ان ایکٹیو ہے, باطل کے خلاف فعال نہیں ہے, ایکٹیوسٹ نہیں ہے, تو اس کے لیے حدیث ہے جو بہت مرتبہ سنائی ہے, آج سے سن لیجیے. اللہ عز و جل الی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام, یہ حدیث قدسی ہے. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا